بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کو اپنی طرف سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے پروگرام میں خیر مقدم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ نجات میں دینی عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج ہماری گفتگو ہوگی نماز کے بارے میں۔ نماز کا تصور دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب میں کیا ہے، اس سلسلے میں آج گفتگو ہوگی اور سیر حاصل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کیا دوسرے نمازوں میں، دوسرے ادیان میں بھی نماز رائج ہے؟ کیا دوسرے ادیانوں میں بھی اسی طرح کا تصور نماز کے بارے میں پایا جاتا ہے جو دین مبین اسلام میں پایا جاتا ہے؟ اور کوئی شباہت ہے مثلا عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں جو نماز کا تصور ہے، اور مسلمانوں کے یہاں، اس میں کیا شباہت پائی جاتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کی شباہت ہے؟ یا جو قرآن میں بار بار انبیاء کرام کی طرف سے نماز کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک وضاحت ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب قبلہ، جو اس موضوع پہ انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ لیکن حسب معمول یہاں پہ پروگرام کے شروع میں ہی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، اور عالی جناب مولانا سید مشاہد عالم صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیو کو مزین فرمایا آپ نے۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں تحیت اور سلام کے ساتھ اس پروگرام کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میرے لیے بہترین موقع ہے کہ اس موضوع کے اوپر ایک اچھی گفتگو کر سکیں۔
انشاءاللہ انشاءاللہ، امید ہے ہمیں بھی کہ اچھی گفتگو رہے گی اور ناظرین کو بھی پسند آئے گی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، نماز کے تصور کے بارے میں، جو تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے یعنی دین مبین اسلام میں، کیا دوسرے ادیان میں بھی، دوسرے دینوں میں بھی، دوسرے مذاہب جیسے کرسچینٹی ہے، جیسے یہودیزم ہے وغیرہ، کیا ان کے یہاں بھی ایسا ہی تصور ہے یا کوئی اور؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک اہم سوال ہے نماز کے سلسلے سے، اور سب سے پہلے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے، جس کی پیروی ہم کرتے ہیں، کیا اسلام کے نزدیک کئی دین ہے یا فقط اسلام ہے؟ تو یہ بہت مختصر سی بات ہے، اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے جو بھیجا ہے اس دنیا میں بے عنوان دین اور مذہب، وہ کئی ایک دین نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید ادیان کی تعبیر نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو بس دین اسلام ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پہلے آئے، یعنی ہمارے نبی اکرم سے پہلے، وہ سب کے سب حقیقی معنوں میں اسلام کے مبلغ تھے، چاہے اس زمانے میں اس کو اسلام نہ کہا جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یعنی روح مذہب ایک تھی، اسپرٹ جو مذہب کی تھی وہ ایک تھی، وہ ہے دین، اور اللہ کے سامنے خود کو سپرد کر دینا کہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو دیگر نبیوں کے پیروکار تھے، ان کے یہاں یہ مشکل رہی کہ باوجود ہے کہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ تھا، اور یہ ایک فطری تاریخ رہی ہے کہ ہر آنے والا نبی اپنے بعد کے آنے والے نبی کے سلسلے میں، رسول کے سلسلے میں، اور رہنما کے سلسلے میں، اور ہادی کے سلسلے میں گفتگو کرتا تھا، بتاتا تھا، اور ایسے نہیں، اس طرح سے تعارف کراتا تھا، متعارف کراتا تھا کہ سب پہچان جائیں۔ یعنی تو قرآن مجید کی تعبیر ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہ یہودی اور نصرانی، یہ لوگ ہمارے آخری پیغمبر کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی ایسی تعبیر قرآن مجید کی ہے، یعنی ناممکن ہے کہ ایک باپ اپنے ہی صلب سے پیدا ہونے والے بچے کا انکار کرتے اور کہے کہ میں تم کو نہیں جانتا ہوں، میں تم کو نہیں پہچانتا ہوں، تم کس کے بیٹے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، انہوں نے اپنی رسالت پوری کی، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، بس ایک مشکل یہ رہی کہ جو ماننے والے تھے انہوں نے مکمل طریقے سے اپنے دور کے نبی کی بات نہیں مانی، یا کم از کم اس نبی کے چلے جانے کے بعد اس بات سے انکار کر دیا،
لہذا باقی نہیں رہے،
اس پر باقی نہیں رہے۔ لہذا یہ لفظ ادیان جو ہے اس کا تصور پیدا ہوا کہ ہم مجبور ہیں بہرحال کہنے کے لیے کہ ادیان الہی، حالانکہ دین الہی ہے اور ایک دین کے علاوہ کوئی دین نہیں، وہ جناب موسیٰ کا ہو دین، یا جناب عیسیٰ کا ہو، یا دیگر پیغمبران جیسے جناب ابراہیم، جیسے جناب نوح، جناب یوسف، جناب یعقوب و دیگر، اور ہمارے نبی، سب کے پاس ایک دین تھا۔ اب اس سلسلے میں جو آپ نے ہم سے سوال کیا، اس میں ادیان میں جو اس وقت مشہور ہیں اس میں جناب موسیٰ کے ماننے والوں کا نام آتا ہے، یعنی یہودی،
یہودی بالکل،
کہ جو اسرائیل میں ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے، بہت
کم،
کافی حد تک۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو عیسائی اور مسیحی کہا جاتا ہے، وہ دنیا میں اکثریت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ دو دین ایسے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ ہیں، اس کے ماننے والے بھی پائے جاتے ہیں اور ان کا نام بھی جگہ جگہ آتا ہے۔
صحیح۔
نماز کے سلسلے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں کے ہاں جو اس وقت موجود کتاب ہے، جس کو یہ لوگ عہد عتیق کہتے ہیں، یا جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے یہاں اس کے مقابلے میں عہد جدید لکھی گئی کہ تورات کے نام سے اور انجیل کے نام سے، ان کتابوں میں بھی اس وقت بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے، اور باقاعدہ نماز ان کے یہاں موجود ہے، اور جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یعنی اس سلسلے میں ہمارے اندر، یعنی مسلمانوں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے عبادت کے حوالے سے، کہ وہ بھی نماز، اور بلکہ نماز ہی کے نام سے بعض جگہ کے اوپر ہے کہ وہ نماز ہی اس کو کہتے ہیں۔ ہاں البتہ تھوڑا بہت فرق ہے، اور جس طرح ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، تمام تکبیرۃ الاحرام اور نیت اور اس کے بعد سلام تک، وہ ساری چیزیں آپ ان کے یہاں نہیں پائیں گے، لیکن بہت سے مشترکات ہیں جو ہمارے یہاں اور ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور یہ نماز کا باقاعدہ تصور رکھتے ہیں، بلکہ قرآن مجید اشارہ کرتا ہے اور صریح اشارہ کرتا ہے کہ جتنے نبی تھے بلا استثناء، یعنی مشہور ادیان کی بات نہیں ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، جتنے بھی نبی اللہ کی جانب سے اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، سب کے یہاں نماز تھی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ ارکان جو اس وقت اسلام میں پائے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ویسے ہی وہ نماز پڑھتے رہے ہوں،
کیفیت مختلف،
کیفیت ہو سکتا ہے، عدد مختلف ہو سکتی ہے، قبلہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جہت ہونا چاہیے، ایک طرف متمرکز ہو کر کے، ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ نیت، یہاں تک کہ وضو، یہاں تک کہ طہارت،
اس میں
جنابت سے دوری،
صحیح
یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ ادیان الہی میں، یعنی یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں نماز کا تصور رہا ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بلا استثناء ہمیشہ سے رائج رہی ہے،
صحیح،
اور اسلام میں اس کا مکمل نمونہ آج آپ کے سامنے موجود ہے۔
صحیح۔ حضور، ہمارے یہاں تو مثلا نماز پنجگانہ کا ایک تصور ہے، تصور کے عقیدہ ہے مثلا، اور فرض ہے ہم پر کہ ہم روزانہ پانچ وقت نماز پڑھیں، وقت مشخص ہے نماز کے لیے، اور ہر نماز کے اس کے علاوہ بھی جو بھی دوسری نمازیں ہیں۔ تو کیا دوسرے دینوں میں بھی ایسا ہی ہے؟ مثلا جیسے یہودی ہے، ان کے یہاں بھی یہ وقت مشخص ہے، یا جیسے عیسائی، یا
جی یہودیوں کے ہاں، یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے ہاں، جو کتاب ان کی تلمود کہی جاتی ہے اس وقت، اور اس کے اقتباسات موجود ہیں، اس کی عبارتیں موجود ہیں، اور اس میں جو عبارتیں مناجات سے کے سلسلے سے ہے، دعا کے سلسلے سے ہے، جسے وہ نماز میں اپنی تکرار کرتے ہیں، اس میں بعض اشارے ہیں، بعض جگہ پر صراحتاً یہ بات لکھی گئی ہے اور موجود ہے کہ یہودیوں کے ہاں 3 وقت کی نماز ہے آج بھی، ایک صبح کی نماز، ایک نیمروز جس کو یہ کہتے ہیں آدھے دن کی نماز، اور ایک شام کی نماز. اور بعض جگہ کے اوپر تو ان کے ہاں یہودیوں کے یہ تک کہ وہ عبارت کہ جو نماز میں پڑھی جانا چاہیے اس تک کو انہوں نے نقل کیا ہے. اور بڑی تاکید ہے یہودیوں کے ہاں کہ رات گئے تک نماز پڑھی جائے، صبح جلدی اٹھا جائے. اور یہ نماز جو صبح کی ان کی نماز ہے، یہ طلوع فجر ہی کے وقت ہے، جیسے اسلام میں نماز ہے کہ صبح کی نماز طلوع فجر کے وقت ہے، یعنی جب رات ڈھل جائے اور ہم طلوع کاذب سے آگے بڑھ جائیں، یعنی تقریباً 4:30 بجے، 4:45 بجے، وقت اور زمانے کے اعتبار سے، گرمی اور سردی کے اعتبار سے جو فرق آتا ہے، ان کے یہاں بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ طلوع فجر کے وقت یعنی صبح صادق کے وقت نماز پڑھی جائے. اور اس وقت کنیسہ میں جانا، یعنی جو ان کی عبادت گاہ ہے یہودیوں کی، وہاں جا کر کے نماز پڑھنا. اور بڑی تاکید ہے ان کے یہاں کہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، جہاں پڑوسیوں کے بارے میں گفتگو ان لوگوں نے کی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اچھا پڑوسی کون ہے اور برا پڑوسی کون ہے. تو برے پڑوسی میں اس کو بھی شمار کیا گیا ہے جس کے بغل میں عبادت گاہ ہے، کنیسہ ہے، اور وہ وہاں جا کر کے عبادت نہیں کرتا، لہذا اس کو کہا گیا یہ برا پڑوسی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں نماز بھی ہے اور نماز عبادت گاہ میں جا کر کے، کنیسہ میں جا کر کے. آپ اسلام میں آئیے تو جماعت کا ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، اور فرادہ کے مقابلے میں جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے.
بالکل.
اور اگر کوئی مسجد کا پڑوسی ہے تو اس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، یعنی مسجد میں جا کر کے پڑھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جو دین یہود میں، دین عیسائی میں اور اسلام میں مشترکہ طور پہ آج بھی محفوظ ہیں اور موجود ہیں. یہی حال عیسائیوں کا ہے، ان کے یہاں بھی نماز صبح شروع ہوتی، نماز صبح یعنی صبح کے وقت سے نماز شروع ہوتی. لیکن عیسائی اور یہودیوں میں فرق یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں 3 وقت کی نماز معین ہے، مقرر ہے، یعنی صبح کی نماز، اور اس کے بعد آدھے دن کی نماز، اور اس کے بعد شام کی نماز. لیکن عیسائی حضرات کے یہاں، جناب عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں کرسچن لوگ، ان کے یہاں نماز کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہے. صبح کس وقت شروع ہوگی آپ کے اوپر ہے، پڑھنے والے کے اوپر ہے، نمازی کے اوپر ہے، مصلی کے اوپر. اور اس کے بعد 9 بجے، 12 بجے، 11 بجے، رات تک جب تک وہ چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی قید نہیں. بلکہ عیسائیوں کے یہاں بعض جگہ کے اوپر روزے سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، لیکن نماز کی ترتیب اور تعین نہیں ہے. اس وقت خاص طور پہ پڑھی جائے ایسا نہیں ہے. یہ نماز صبح کو عموماً بکور کے نام سے کہتے ہیں، اور لفظ بکور بھی عربی میں بھی بہرحال ہے، اگرچہ یہ انہی کے الفاظ ہیں، اور صباح الباقر وغیرہ یہ الفاظ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، یعنی صبح سویرے. لہذا یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک فرق یہ ہے کہ نماز معین عیسائیوں کے یہاں نہیں ہے، یعنی وقت کے اعتبار سے، لیکن یہودیوں کے یہاں وقت بھی معین ہے اور کلمات بھی اس کے بعض معین ہیں، لیکن ان کے یہاں نہیں. آج جو مثلا تصویر ہے نماز کی، وہ یہ ہے کہ ایک عیسائی جا کر کے گرجا گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جو بھی مناجات کرے، جو بھی دعا کرے، مثلا وہ کافی.
صحیح، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ نے. اگر اجازت ہے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، آپ کے بہترین مطالب سے ہم نے استفادہ کیا، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے عالی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب قبلہ کے ساتھ، اور یہاں پہ جو دوسرے ادیان ہیں ان کے یہاں نماز کا تصور کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آ رہی ہوگی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اور آپ نے وضاحت فرمائی یہاں پہ کہ دوسرے ادیان جیسے یہودی اور عیسائیوں کے یہاں نماز کا تصور کیا ہے. کسی حد تک شباہت پائی جاتی ہے, کسی حد تک اختلاف بھی پایا جاتا ہے, اور خلاصہ یہ کہ دونوں میں عبادت کا تصور پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا قرآنی اعتبار سے. مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے انبیاء کرام کی, تو جیسے حضرت آدم ہیں, حضرت ابراہیم, حضرت نوح وغیرہ جو انبیاء آئے ہیں, تو قرآن میں ان کا تذکرہ ہوا ہے, بہت ہوا ہے. تو کیا نماز کے سلسلے میں بھی ان کے بارے میں کچھ ملتا ہے ہمیں, اور یہ لوگ مثلا یہ حضرات بھی نماز پڑھتے تھے, یا ان کی کیفیت کچھ اس طرح سے؟
ہم گفتگو خود جناب آدم سے شروع کرتے ہیں. ابو البشر ہیں وہ, اور پوری دنیا ان سے آغاز ہوئی اور پھیلی ہے, اور چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں, بہرحال حقیقت یہ ہے کہ سب جناب آدم کی اولاد.
بالکل بالکل.
ان کے سلسلے سے روایات میں یہ بات ملتی ہے, احادیث میں جو شیعہ روایت ہے, کہ جناب آدم کو نماز کی تعلیم دی گئی. فتلق آدم رب ہی کلمات, یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں, تفسیر قمی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کے اوپر جب ان کو توبہ کے کلمات یاد دلائے گئے تو ان کو نماز تعلیم دی گئی, یعنی گویا ان کی توبہ نماز کے ذریعے قبول ہوئی. آئمہ کے حوالے سے, آئمہ کے واسطے سے, اور وہ بھی نماز میں. اور یہ عجیب بات ہے, یعنی ہمارے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے, اور شاید اہل سنت کے ہاں بھی اس قسم کی حدیثیں ہیں, کہ نماز ہمارے دین میں ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے.
بالکل.
یعنی چھٹے امام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کی معرفت کے بعد میں نہیں جانتا اور پہچانتا کہ نماز کے علاوہ کوئی اہم شے ہے. یعنی معرفت پروردگار, اس کے بعد
نماز.
یعنی ادھر اللہ کی معرفت حاصل کرو کہ وہ خالق ہے اور تم مخلوق, وہ مالک ہے اور تم مملوک ہو, وہ اللہ ہے اور تم بندے ہو, اور جب تم کو یہ پتہ چل گیا تو اب اس کا شکریہ نماز کے ذریعے
سے. بالکل.
تو گویا حکمت نماز بھی پتہ چلتی, کہ گویا ایک بندہ نماز میں آنے کے بعد اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے کہ پروردگار تو میرا مالک ہے, میں تیرا بندہ ہوں, اور یہ نماز ایک ذریعہ ہے میرے اور تیرے درمیان رابطے کا. اور حدیث کے مضامین بھی اسی قسم سے ہیں. سورہ حمد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. سورہ حمد کے بارے میں یہ بات بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں اور وجہیں ہیں کہ حمد کو قرآن مجید میں سارے سوروں سے پہلے لکھا گیا, اور حمد کو نماز میں ہر نماز میں واجب قرار دیا گیا, بلکہ نماز مکمل نہیں ہوتی بغیر سورہ حمد کے. کہتے ہیں جہاں اور وجہ ہیں وہاں ایک وجہ یہ ہے, اور ایک نفاست اور نزاکت یہ ہے کہ سورہ حمد میں پروردگار نے اپنی زبان سے گفتگو نہیں کی ہے, بندوں کی زبان سے گفتگو کی.
بالکل.
یعنی مالک نے بندے کو سکھایا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم مجھ سے کیسے کلام کرو گے. لہذا خود نماز ایک ذریعہ ہے عبد اور معبود کے رابطے کا, اور بہترین وسیلہ ہے عبد اور معبود کے درمیان گفتگو کا. لہذا جناب آدم کے یہاں بھی نماز کی تعلیم ہوئی, بلکہ یہ روایت بھی ہے جب جناب آدم کا انتقال ہو گیا تو جبریل امین نازل ہوئے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے کہ جن کا نام ہبت اللہ اس احادیث میں آیا ہے, ایک شائستہ اور صالح تھے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نمائندے چلیے اور نماز پڑھیے جناب آدم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. تو جناب جبریل نے کہا کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بابا کے سامنے اللہ نے ہمیں حکم دیا سجدہ کرنے کا, اور ہم نے ان کے مقابلے میں سجدہ کیا, لہذا میرے لیے شائستہ نہیں کہ میں ان کے اوپر نماز پڑھاؤں, آپ بڑھیے اور نماز پڑھیے. اس کے بعد نماز مسجد کی وہاں تعلیم دی اور کہا ایسے نماز پڑھیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب آدم کے وقت سے نماز کا تصور تھا, اور نماز انہوں نے پڑھی. اور اس کے بعد آدم اور جناب نوح کے درمیان عموماً یہ ہسٹری ہے اسلام کی کہ نبی نہیں ہے کوئی، یعنی ایسا نبی کہ جس کو کہا جائے کہ مثال کے طور پر جس کے پاس کتاب
کتاب ہو، صاحب شریعت،
انہی کے بیٹے تھے جناب آدم کے، جو نمائندگان الہی تھے، کیونکہ زمین کبھی خالی اللہ کے نمائندے سے نہیں ہوتی، لیکن کوئی نبی رسمی طور پر نہیں تھا، جیسے جناب آدم، جیسے جناب نوح، جیسے جناب یعقوب وغیرہ، ایسے کوئی نہیں تھا. اس کے بعد جناب نوح آئے. نوح کے بارے میں بھی یہی بات ہے، ہمارے امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ پروردگار نے ان کو تعلیم دیا کہ اللہ کی توحید کے بعد خالصانہ طور پر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو. تو جناب نوح بھی نماز ادا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو مکمل طریقے سے جو اس وقت نماز ہو سکتی تھی ان کو تعلیم دیا تھا. یہی حال ہے اس جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم کا. یہ وہ نبی ہیں کہ جو ممتاز ہیں،
بالکل
اولوالعزم پیغمبر ہیں، لہذا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ بات اپنی وقت کے اندر تمام ہو جائے. جناب ابراہیم، جناب ابراہیم ایک ایسے نبی ہے کہ جن کو توحید کا قہرمان کہا جاتا ہے، مثلا آج کی زبان میں کہ ہیرو کہا جاتا ہے.
بالکل.
اور حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد اگر کسی نبی کا رتبہ ہے، منزلت ہے، تو جناب ابراہیم کی.
صحیح.
کہ وہ نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں، اور ان کے امتحانات گواہ ہیں اس بات کے اوپر، اور ان کے سلسلے میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں پروردگارا میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ لے جا کر کے ساکن کیا ہے، ٹھہرایا ہے، جو جہاں کے اوپر نہ پانی ہے نہ دانہ ہے، بے آب و گیا سرزمین، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محترم مکان کے قریب. یہ بھی حکم پروردگار تھا. اس کے بعد جب یہ کہہ چکے ہوتے ہیں تو بے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاح ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یعنی یہ بات کہ پروردگارا میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک ایسی جگہ لا کے ٹھہرایا ہے کہ جہاں نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی رہن سہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تمدن اور سویلائز میں سے کچھ ہے نہیں،
بالکل
کلچر میں سے کچھ ہے نہیں، لیکن میں نے لا کر کے وہاں ان کو ٹھہرایا. تو اب تجھ سے ایک تمنا ہے، ایک دعا ہے. اب وہ دیکھیں دعا کیا ہے ایسے موقع پہ جناب ابراہیم، اس سے پتہ چلتا ہے نماز کی اہمیت بھی. کہتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار تو مجھے نماز پڑھنے والا قرار دے اور میری ذریت کو. یہاں سے وہ بات سمجھ میں آتی کہ جب امامت کا مسئلہ آیا تو وہاں پر بھی جب ان کو امامت ملی تو کہا میرے گھر والوں
کو، والوں کو بھی،
میری ذریت کو بھی. اس سے سمجھ میں آتا کہ نماز اور ولایت اور امامت دونوں مرتبط ہیں اور دین اسلام میں اہمیت کے حامل ہیں. کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اقامہ صلاۃ کرنے والا، نماز پڑھنے والا، اور میرے بچوں کو بھی، میری آل اور اولاد
کو.
پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اور کس طرح سے دعا قبول ہوئی کہ ان کی نسل میں دو دو پیغمبر، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق. اور اس کے بعد جناب اسماعیل کے بارے میں ہے کہ وہ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے.
صحیح.
تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ جناب آدم ابو البشر ہوں، چاہے وہ آدم ثانی جناب نوح ہوں، وہ چاہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم ہوں، اور چاہے وہ جناب اسماعیل اور جناب اسحاق ہوں.
صحیح.
اور دیگر انبیاء، سب کے یہاں نماز کی تعلیم تھی، نماز پڑھتے تھے. بلکہ یہ تو بہت سطحی گفتگو میری ہو گئی، بلکہ نماز ہی ایک ذریعہ تھا کہ جہاں کے اوپر پیغمبر آ کر کے اس نماز کے ذریعے اپنے مالک سے وہ معنوی رابطہ قائم کرتا تھا، جو رابطہ پہلے تھا عالم بالا میں، عالم ملکوت میں، اور یہاں آنے کی وجہ سے منقطع ہو گیا. یعنی جس سے یہ سمجھ میں آتا کہ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ معنوی، روحانی اور نورانی اعتبار سے خود کو پروردگار سے متصل کرے، تو بہترین ذریعہ ہے کہ وہ نماز پڑھے. کہ انبیاء کی سیرت اور حدیث بھی ہے کہ انبیاء کا راستہ ہے نماز، ذریعہ ہے نماز، اور اس کو فلسفے کے طور پہ بیان کیا ہے خود پیغمبر نے. یعنی 25-26 فلسفہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے خصال صدوق میں نماز کے سلسلے میں. اس میں ایک فلسفہ اور ایک حکمت جو بیان ہوئی ہے پیغمبر کی زبانی، وہ یہ ہے کہ نماز ذریعہ ہے پیغمبروں کے لیے اللہ سے رابطے کا. تو ایک معمولی بندہ اگر چاہتا ہے کہ اس کا اپنے مالک سے رابطہ پیدا ہو اور ایجاد ہو، تو بہت مناسب ہے کہ وہ نماز پڑھے. اور ضروری نہیں ہے کہ نماز نماز واجب ہی میں رابطہ ہو, یہ تو
صحیح, بالکل
قطعی ہے. یہاں کے اوپر تو بہترین رابطہ ہے. نماز کے لیے کہا گیا نماز الصلاۃ خیر موضوع, ان نماز بہترین سبجیکٹ ہے, بہترین موضوع ہے. ان شاء اقل او کثر, تم جتنا چاہو پڑھو اور چاہو تو کم سے کم پڑھو, یعنی بہترین چیز ہے. جب چاہو تم اس کے ذریعے سے اپنے مالک سے متصل ہو سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو.
صحیح, یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی, یہ بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے, اور دعا کا سلیقہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اگر اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے کہ اگر انسان کو دعا کرنی چاہیے, اپنے پروردگار سے کوئی چیز مانگنی چاہیے, تو ایک ایسی چیز ہو جو, جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے معنوی رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے بندے اور خدا کے درمیان, تو یہ بھی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ذریعہ ایجاد کرنا ہو تو یہی نمازی ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے. قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, اگر کوئی نقطہ ہو تو بتا دیجیے. مگر
بس آخر میں, چونکہ آپ کی بات ایک ایسی جگہ اور بہترین مقام کے اوپر جا کے ٹھہری, جی ایسا ہی ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے,
بالکل
کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے, یعنی صبر کو کہا گیا روزے کے ذریعے سے مدد مانگو. یعنی نماز بہترین مددگار ہے. نماز کوئی تھوپی ہوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں,
صحیح
نہیں, نماز بہترین. جیسے آدمی دنیا میں اپنے کاموں میں مشکل کشا تلاش کرتا ہے,
صحیح,
مددگار تلاش کرتا ہے,
بالکل
اللہ کہتا ہے نماز تمہاری مددگار ہے,
مشکل کشا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, بہت ہی اچھے مطالب تھے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری گفتگو سنی اور پسند کی, اور امید ہے کہ ہمارا اسی طرح سے ہر پروگرام آپ کو پسند آتا رہے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.